زندگانی میں کیا شادمانی ملی. میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد الزمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نبر اللہ منقدہ کے اشعار ہیں، زندگانی میں کیا شادمانی ملی. صحبت شیخ سے زندگانی ملی، صحبت شیخ سے زندگانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی. صحبت شیخ سے زندگانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی نگر عارف کا فیضان ہے ساری کو، نگر عارف کا فیضان ہے ساری کو، عشق کی کیفیت بے زبانی ملی، عشق کی کیفیت بے زبانی ملی. نگر عارف فیضان احسان کو، عشق کی کیفیت بے زبانی ملی. راہ تقوی کچھ رنج پانی ملا، راہ تقوی کچھ رنج پانی ملا، تب خوشی جاودانی ملی، خوشی روح کو جاودانی ملی. راہ تقوی کچھ رنج پانی ملا، خوشی روح کو جاودانی ملی. ان سے نسبت کا ہے سیر بدل کا ہے دوست، دل کی ہر بات جو نگہبانی ملی، دل کی ہر بات جو نگہبانی ملی. ان سے نسبت کا ہے سب کو نسبت ملی شیخ کے فیض سے، سب کو نسبت ملی شیخ کے فیض سے. بدگمانوں کو بس بدگمانی ملی، بدگمانوں کو بس بدگمانی ملی. سب کو نسبت ملی شیخ کے فیض سے، بدگمانوں کو بس بدگمانی ملی. صحبت شیخ سے زندگانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی.
سبحان
اہل عقبہ دونوں جہاں مل گئے، اہل عقبہ دونوں جہاں مل گئے. اہل دنیا کو دنیا فانی ملی، اہل دنیا کو دنیا فانی ملی. اہل عقبہ دنیا کو دنیا پا نفس کو جس نے اپنے مٹایا اسے نفس کو جس نے اپنے مٹایا اسے راہ حق میں بڑی کہانی ملی راہ حق میں بڑی کہانی ملی نفس کو جس نے اپنے مٹایا ہے مبارک جو ان پر فدا ہو گئی ہے مبارک جو ان پر فدا ہو گئی زندگانی تو بس آئی جانی ملی زندگانی تو بس آئی جانی ملی ہے مبارک جو جس کا دل حامل درد دل ہو گیا جس کا دل حامل درد دل ہو گیا بندگی کی اسے رازدانی ملی بندگی کی اسے رازدانی ملی جس کا دل حامل درد دل ہو گیا بندگی اس کی بندگی کی اسے رازدانی ملی فیض مرشد کا قصر یہ احسان ہے فیض مرشد کا قصر ملی دل کی طرح زندگانی ملی فیض مرشد کا قصر یہ احسان ہے اہل دل کی طرح زندگانی ملی صحبت شیخ سے زندگانی الہامات ربانی سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے ارشاد فرمایا کہ جس کی بینائی صحیح ہو اور بیمار بھی نہ ہو تو اس کی نظر صحیح دیکھتی ہے اور جس کی آنکھ میں یرقان ہو اس کو سفید دیوار بھی پیلی نظر آتی ہے ساری دنیا کی نظریں بیمار ہیں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک اور صحیح دیکھنے والی ہے کیونکہ آپ کی نگاہ پاک میں وحی الہی کا سرما لگا ہوا ہے ارشاد فرمایا کہ جس کی بینائی صحیح ہو اور بیمار بھی نہ ہو تو اس کی نظر صحیح دیکھتی ہے اور جس کی آنکھ میں یرقان ہو اس کو سفید دیوار بھی پیلی نظر آتی ہے، ساری دنیا کی نظریں بیمار ہیں، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک اور صحیح دیکھنے والی ہے، کیونکہ آپ کی نگاہ پاک میں وحی الہی کا سرما لگا ہوا ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی نگاہ نہ تو بہکی اور نہ حد سے بڑھی، یعنی جو کچھ دیکھا اس میں نظر نے کوئی خطا یا غلطی نہیں کی۔ میرے نبی کی آنکھ میں تو نور وحی کا سرما لگا ہوا ہے، اس لیے آپ کی آنکھ غلط نہیں دیکھ سکتی، وحی کے نور سے دیکھتی ہے۔ پس جس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں نور وحی کا سرما تھا، انہوں نے دنیا کو دار الغرور فرمایا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، ساری دنیا اور اس کے دانشور دنیا کی جو بھی تعریف کریں وہ غلط ہوگی، کیونکہ ان کی آنکھیں نور وحی سے محروم ہیں، اس لیے وہ غلط دیکھتی ہیں، اور جب غلط دیکھتی ہیں تو غلط رائے قائم کرتی ہیں۔ پس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہی حق ہے۔ پردیش کا فقیر اور غریب ہونا یہ بہتر ہے اس سے کہ آدمی پردیش کا تو رئیس ہو اور وطن کا بھنگی فقیر۔ وطن کا رئیس ہی حقیقت میں رئیس ہے۔ مثلاً کراچی اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ایک سائٹ سیٹ صاحب جو معمولی لباس میں ہے اور لاہور جا رہا ہے، لیکن میلی کچلی قمیض کی جیب کے اندر 1 لاکھ کے نوٹ رکھے ہوئے ہیں، اور دوسرے ایک صاحب ہیں یہ بھی لاہور جا رہے ہیں اور نہایت قیمتی ٹائی اور سوٹ پہنے ہوئے ہیں، ریل میں ایئر کنڈیشن ڈبے میں بیٹھ کر بریانی کباب مشروبات اڑا رہے ہیں، کباب پر کباب اور پاکولے پر پاکولا چل رہا ہے۔ ڈبے والے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اصلی سیٹ ہے، لیکن جب سب لاہور اپنے وطن پہنچ گئے اور ان صاحب کے یہاں گئے جن کو کراچی میں سیٹ سمجھ رہے تھے، تو دیکھا کہ ان کا گھر ایک جھونپڑا ہے، 100-150 روپے کے کہیں ملازم ہیں، سوٹ اور ٹائی لائٹ ہاؤس والی گلی سے خریدا ہوا تھا جہاں 5-5 روپے کے سوٹ ملتے ہیں، کباب اور پراٹھا جو اڑا رہے تھے وہ کہیں سے رشوت کی آمدنی مل گئی تھی۔ غلط معلوم ہوا کہ صاحب پردیش میں تو رئیس بنے ہوئے تھے لیکن وطن میں نہایت قلاش اور مفلس ہیں، اور وہ شخص جس کو سب نے غریب سمجھا تھا اس کا 1000 گز کا بنگلہ بھی ہے، کار بھی ہے، بڑا مل مالک ہے، نوکر اور خدام ہیں، یہ پردیش میں تو غریب معلوم ہو رہا تھا مگر وطن کا رئیس تھا۔ ایسے ہی یہ دنیا مسافر خانہ ہے، سفر کی جگہ ہے، ہمارا ہر سانس سفر ہو رہا ہے، ہر سانس میں ہم آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دنیا سے دور ہو رہے ہیں۔ اس سفر کی حالت میں یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون رئیس ہے اور کون فقیر۔ قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ رئیس کون ہے، جس کے پاس اعمال نیک ہوں گے وہی وطن آخرت کا رئیس ہوگا۔ دنیا میں خواہ اس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوں، بے نام و نشان ہو، اور جو لوگ آج یہاں خوب پاکولا اور کباب اڑا رہے ہیں، کار اور بنگلہ بھی ہے، مل اور کارخانہ بھی ہے، لیکن اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں، ان کو دوزخ کا گرم پانی کھلایا جا رہا ہوگا، پھر معلوم ہوگا کہ رئیس کون تھا۔ جن کی کھوپڑی آخرت میں جوتوں سے گنجی کی جا رہی ہو اور وہاں کوئی کہے کہ صاحب دنیا میں یہ بڑے رئیس آدمی تھے، ان کے پاس 1500 گز کا بنگلہ تھا، 4 ملیں چل رہی تھیں، 2 کاریں تھیں، 20 خادم تھے، تو بتاؤ ایسی ریاست سے کیا فائدہ کہ آدمی پردیش کا رئیس اور وطن کا مفلس ہو۔ اللہ اپنی پناہ دے، اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرمائے، اپنی رضا میں جینا، اپنی رضا میں مرنا نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ حافظ جی کی برکت سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک شخص دنیا میں کچھ مشہور نہیں ہوا، نہ کوئی تصنیف ہے، نہ اس کو خلافت ملی، نہ مریدوں کا ہجوم، غرض شہرت کے اس کے پاس کوئی اسباب نہیں، خلق نے اس کو جانا بھی نہیں کہ کون پیدا ہوا تھا اور کب مر گیا، اللہ نے اس کو چھپا لیا اور بے نام و نشان دنیا سے چلا گیا، لیکن میدان حشر میں اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ ہم تم سے بہت خوش ہیں، تو بتاؤ دنیا میں عزت و شہرت نہ ملنے سے اس کا کیا ضرر ہوا۔ اور ایک شخص ہے کہ اس کے لاکھوں مرید ہیں، لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں، ہزاروں تصانیف ہیں اور سارے عالم میں اس کا ڈنکا پٹ رہا ہے، لیکن اگر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ہم تجھ سے خوش نہیں ہیں تو کتنے خسارے کی بات ہوگی۔ معلوم ہوا کہ چھوٹائی اور بڑائی کا تعلق تصانیف، خلافت، شہرت و عزت سے نہیں ہے، اصل چیز رضاء الہی ہے۔ اگر رضاء الہی حاصل ہے تو یہ چیزیں نہ بھی ہوں تو کوئی ضرر اور نقصان نہیں ہے، اور اگر یہ چیزیں حاصل ہوں لیکن رضاء الہی حاصل نہ ہو تو ساری دنیا کی شہرت بیکار ہوگی۔ بس اگر بغیر طلب کے اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی نعمت عطا فرما دیں تو شکر کریں، لیکن اصل چیز رضاء الہی کو ہی سمجھیں۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بطور معجزے کے 950 سال کی عمر دی گئی تھی، ورنہ اتنی عمر کسی کی تھوڑی ہوتی ہے۔ ان سے پوچھا جائے گا کیسا وجدت الدنیا، آپ نے دنیا کو کیسا پایا، تو وہ جواب دیں گے کبیت لہو بابانی دخلت من باب وخرجت من باب آخر، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل آیا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بطور معجزے کے 950 سال کی عمر دی گئی تھی، ورنہ اتنی عمر کسی کی تھوڑی ہوتی ہے۔ ان سے پوچھا جائے گا کیسا وجدت الدنیا، آپ نے دنیا کو کیسا پایا، تو وہ جواب دیں گے کبیت لہو بابان دخلت من باب وخرجت من باب آخر، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ ارشاد فرمایا کہ زیادہ مال کی حوث میں نہ پڑنا چاہیے، جب مال زیادہ آ جاتا ہے تو دین پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس اتنی دنیا ہو کہ کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، دو وقت کی روٹی اور کپڑا اگر مل رہا ہے، بیوی بچوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو پھر زیادہ دنیا حاصل کرنے کی فکر نہ کریں۔ میرے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے جو پریشان حال تھے، مجھ سے ذکر و وظیفہ بھی پوچھا، ذکر کرنے لگے، نماز اور جماعت کی پابندی اور نوافل کا اہتمام، ماشاءاللہ سب کچھ تھا، لیکن اب معلوم ہوا کہ تجارت خوب چل گئی اور مال خوب آنے لگا، تو اب انہوں نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ مل مالکوں اور کارخانے داروں کے دل میں شیطان ایک وسوسہ یہ بھی ڈالتا ہے کہ تمہاری برکت سے ہزاروں کو رزق مل رہا ہے، ہزاروں خاندان پل رہے ہیں، تمہیں اس پر اجر عظیم مل رہا ہے، لہذا بس ایک اپنے کارخانے کی ترقی کی فکر کرو، زیادہ نوافل اور ذکر اللہ اور اللہ والوں کے صحبت میں جانے کی ضرورت نہیں۔ یوں شیطان راستہ مار دیتا ہے اور دنیا زیادہ بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جو مل مالکان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی برکت سے غریبوں کمزوروں کو رزق مل رہا ہے، تو سننے کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہیں اپنے ضعفاء کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اگر تمہارے گھروں میں یہ رکوع کی حالت والے بوڑھے نہ ہوتے جن کی کمریں جھک گئی ہیں، اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، اور بے زبان جانور نہ ہوتے تو کیا ہوتا، تم پر عذاب بارش کی طرح نازل ہوتا، ان غریبوں ہی کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ضعفاء اور بے زبان اور وہ جوان جو اللہ والا ہے، وہ ہمیں عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اسی لیے جب قحط پڑتا تھا تو میدان میں جمع ہو کر دعا کے لیے لوگ اپنے ساتھ اپنے بوڑھوں اور کمزور اور بچوں اور بے زبان جانوروں کو بھی لے جاتے تھے کہ اللہ کی رحمت کو ان ضعیفوں پر جوش آ جائے۔ لہذا امیر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ غریب ہمارے محتاج ہیں اور ہماری وجہ سے ان کو روٹی مل رہی ہے، بلکہ عمرہ بھی غریبوں کے محتاج ہیں۔ آج اگر مزدور ہڑتال کر دیں تو کسی کا کارخانے دار کا کارخانہ نہیں چل سکتا، یہ تو ہفتارہ کا نظام ہے، اور اس میں کتنی مصلحتیں ہیں کہ کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے محتاج رہیں اور ایک دوسرے سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ اگر سبھی امیر ہو جائیں، مثلاً بھنگی کو کئی ہزار روپے تنخواہ ملنے لگے، تو پھر کیا وہ آپ کے یہاں گٹر کھول کر کمانے آئے گا؟ یا سبزی والا بڑی رقم پا جائے تو کیا پھر وہ سبزی کا ٹھیلا لگائے گا؟ یا مزدور مالدار ہو جائے تو کیا کارخانے دار کے یہاں کام کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بحسب امرئ من الشر ان يشار الیہ بالاصابع فی دین او دنیا الا من عصمه اللہ. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ دین یا دنیا میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے مگر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تشریح ہے میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ آخر ما یخرج من رأس الصدیقین حب الجاہ. ترجمہ: سب سے آخر میں صدیقین اولیاء کرام کے سر سے جو نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے. بس گوشہ نشینی اور گمنامی ہر حالت میں مفید اور سلامتی کا راستہ ہے. اور یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو مخلوق میں دنیا کے لیے حب جاہ اور شہرت اور قبولیت کے طالب ہیں، اور جو محفوظ اور مقبول اور مخلص بنتے ہیں وہ مستثنا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما، خاص بندوں کے لیے اس حالت کو بیان فرمایا. حضرت حکیم الامت تانبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر یوں نقل فرمائی ہے کہ اے اللہ ہمارے ازواج اور ذریات کو متقی بنا دیجئے تاکہ مجھے جو آپ نے ان کا امام اور بڑا بنایا ہے تو میں امام المتقین بنوں. نقل ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ تو لوگوں میں مشہور ہے، یعنی انگشت نمائی تیری طرف ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس حدیث سے مراد حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ دین میں بدعتی ہو اور اس کی بدعت کے سبب انگشت نمائی اس کی طرف کی جاتی ہو، یا دنیا میں فاسق ہو اس کے سبب ایسا ہو، اور جو دنیا میں غنی ہو اور مالداری کے ساتھ مشہور ہو لیکن فسق و فجور میں نہ پڑے اور دین میں سنت کے طریقے کی اتباع کرتا ہو وہ اس کلیے میں داخل نہیں. وباللہ التوفیق. اور معلوم ہو کہ بغیر طلب جاہ اور شہرت کے بعض اہل اللہ بہت مشہور ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ شہرت مضر نہیں بلکہ یہ شہرت دین کی اشاعت کے لیے مفید ہوتی ہے، اور کثیر مخلوق ان سے فیض حاصل کرتی ہے، اور ایسے مخلص بندے حق تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں، اور یہ سیجعل لهم الرحمن ودا کا ظہور ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ عن قریب ان کے لیے صالحین کے لیے محبت پیدا فرما دیں گے. یہ شہرت من جانب اللہ ہوتی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب محاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے: میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، میرا شہرہ اڑا دیا کس نے. ایسی شہرت مضر نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. نماز کی سنتوں میں سے قیام کی 11 سنتیں ہم گزشتہ روز پڑھ چکے ہیں، آج قرت کی 7 سنتیں پڑھی جا رہی ہیں. تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، تسمیہ یعنی ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، جماعت کی نماز ہو یا انفرادی چپکے سے آمین کہنا، سورہ فاتحہ کے بعد آمین چپکے سے کہنا، فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، عصر اور عشاء اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک، اور مغرب میں قطار مفصل یعنی سورہ لم یکن سے سورہ ناس تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنا، فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا، ثنا تعوذ تسمیہ اور آمین کو آہستہ کہنا، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا. نشستی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غزوات کا بیان. رجب میں غزوہ تبوک واقع ہوا، یہ ایک جگہ کا نام ہے اطراف شام میں، اس کو غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ تکلیف کے دنوں میں اس کی تیاری ہوئی تھی. سبب اس کا یہ ہوا کہ آپ کو خبر پہنچی کہ ہرقل بادشاہ روم آپ پر لشکر لاتا ہے. آپ کو مناسب معلوم ہوا کہ خود اس پر لشکر لے جا رہے. قبائل عرب کو کہلا بھیجا، بہت آدمی جمع ہوئے، 30,000 آدمی اس غزوے میں آپ کے ہمراہ تھے. آپ مع لشکر موضع تبوک میں پہنچے اور متوقف ہوئے، اور ہرقل نے مارے ڈر کے کہ آپ کو پیغمبر برحق سمجھتا تھا ادھر رخ نہ کیا. آپ نے اطراف و جوانب میں لشکر بھیجے، چنانچہ حضرت خالد کو عقیدر حاکم دومت الجندل کی طرف بھیجا، وہ اس کو گرفتار کر لائے. بعض نے لکھا ہے کہ اس نے کچھ نذرانہ مقرر کر دیا اور چھوڑ دیا گیا. بعض نے کہا ہے کہ مسلمان ہو گیا. جب آپ کی اقامت کو 2 ماہ ہو گئے، آپ صحابہ سے مشورہ کر کے مدینہ کو لوٹ آئے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.